اسلام ہی دنیا کا ایک ایسا مذہب اور ایک ایسی تحریک ہے جس نے دنیا کو غلامی سے آزاد کرایا ہے. اس نے بت پرستی کی مخالفت کی اور بنین و انسان کی نگاہ کو محسوسات کے محدود حلقے سے بلند کر دیا. اس نے کیسر و کسرہ کے جور و استبداد کا خاتمہ کر کے انسان کی سیاسی غلامی کو مٹا دیا. زکات دینے کا سبق سکھا کر سرمایہ داری کا مقابلہ کیا. خدا کے سامنے سب کو ایک کر دیا. عورتوں کے حقوق مقرر کیے, حتیٰ کہ ان کی جائیداد کی ملکیت کا حق بھی دے دیا. جو لوگ جسمانی طور پر غلام تھے ان کے مالکوں کو ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرنے کا حکم دیا اور ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دی. اسلام غلامی کا ہر حیثیت سے دشمن ہے. مسلمان وہی ہے جس کا دل, دماغ, روح اور جسم آزاد ہو. ایک خدا کی عبادت کرنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ آدمی ماں سوا سے بے نیاز ہو جائے. ہر کے پیما بہول موجود بست, گردنش از بند ہر معبود رست.
اقبال ہماری تاریخ میں کم از کم اردو اور فارسی کی تاریخ میں پہلے ایک مفکر ہیں جنہوں نے ایک پوسٹ کلونیل مفکر کا کردار ادا کیا. مثلا ہمارے ہاں اردو میں تو اکبر بھی اس سے پہلے ہماری یہاں مغربی تہذیب پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن مغربی تہذیب جو ہے وہ ڈسکورسز یا کلامی تشکیل دے کر کس طرح قوموں کو تقسیم کرتی ہے, ان کو اور ان پہ حکومت کرتی ہے اور ان کو ایک نئی جو ریئلٹیز ہیں, فکری جو حقیقتیں, وہ ان کو کیسے دیتی ہیں. اقبال پہلے آدمی نظر آتے ہیں جنہوں نے یہ سمجھا کہ مغربی تہذیب کا جو اجارہ ہے اس اجارے کا ایک حصہ جو ہے وہ مغربی ڈسکورسز یا کلامیے ہیں. اس میں ایک جو ڈسکورس یا کلامیہ تھا وہ قومیت کا تھا. یعنی قومیت پہ بہت باتیں کی گئی ہیں, لیکن اس کو توجہ سے دیکھنی چاہیے کہ اقبال نے آخر کیا وجہ تھی کہ اقبال اور کیا کیا اس کا سارا پس منظر, تو اس پہ پوری طرح بھی توجہ نہیں ہوئی. لیکن ایک بات واضح ہے, اقبال کے نزدیک جو قومیت کا تصور تھا جس کی بنیاد وطن پہ تھی, زمین پہ تھی, رنگ نسل پہ تھی, یہ ایک ڈسکورس تھا, یہ کوئی نیچرل بات نہیں تھی. وطن کی محبت اور چیز ہے, لیکن جو نیشنلزم تھا یا قومیت تھی یہ ایک ڈسکورس تھا. اس کو اقبال نے بالکل اس کو ایک طرح سے ڈیکنسٹرکٹ کیا اور بتایا, اور اس کے مقابل میں پھر ایک وہ ترانہ, پہلے ترانہ ہندی میں تصور پیش کیا, پھر ترانہ ملی میں وہ کیا. اچھا, اس میں جو میں شروع میں بات کر رہا تھا, دیکھنے والی بات یہ کہ جب آپ اقبال کے یہاں ایک شفٹ ہوتی ہے ترانہ ہندی سے ترانہ ملی کی طرف, تو اس کا اثر اقبال کی شاعری پہ کیا پڑتا ہے. اگر ہم اقبال کی شعریات کے اندر تھوڑا سا سفر کریں تو کچھ باتوں کا ہمیں ضرور جواب ملتا ہے. مثال کے طور پر, اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو شفٹ تھی یہ شفٹ بنیادی طور پر تخلیقی اور ارتقائی تھی. اکثر لوگ, میں یہ ضرور کروں گا دست بستہ, اکثر لوگ اقبال کی اس شفٹ کو احیائی کہتے ہیں, ریوائیول کہتے ہیں. اب اگر آپ ریوائیول کے پورے معنی میں جائیں اور اس کے ساتھ احیائی اور ارتقائی کو جائیں تو بہت فرق نظر آئے گا. ریوائیول مطلب ایک تصور کے طور پر, اس کے اور معنی ہیں, لیکن اپنی اساس کو قائم رکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنا اور ارد گرد پہ نظر رکھنا, یہ اور تھا اقبال کے. مجھے تو کم از کم یہ نظر آتا ہے کہ اقبال کی جو شفٹ تھی یہ بنیادی طور پر تخلیقی بھی تھی اور ارتقائی بھی. مثلا جب اقبال ترانہ ہندی سے ترانہ ملی کی طرف آتے ہیں تو اگر آپ وہ نظموں کو ایک تاریخی اعتبار سے پڑھیں تو عجیب و غریب صورت نظر آتی ہے. شعریاتی سطح پر بھی بہت اہم تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. مثلا پہلے ان کی شاعری کی بیشتر امیجری جو ہے وہ زمینی ہے, اس سے پہلے جتنی نظمیں ہیں, اب اس کے ساتھ آسمانی ہو جاتی ہے. اسلوب میں نیا تاریخی و تلمیحاتی رنگ شوخ ہو جاتا ہے, جو پہلے بہت مدھم تھا, کہیں اس کے آپ کو نظر آ جائیں گے لیکن نمایاں نہیں تھا. نمایاں اور غالب ہوتا ہے جب وہ اس طرف ان کے یہاں ایک تبدیلی ہوتی ہے. سب سے اہم بات یہ کہ اقبال زمینی امیجری کو ترک نہیں کرتے, اسے آسمانی امیجری اور تاریخی و تلمیحاتی علامات سے رفت و لطافت سے ہمکنار کرتے ہیں. مثلا اگر وہ بالکل اس زمینی امیجری کو ترک کر دیتے تو پھر ہم کہہ سکتے اقبال کے یہاں کچھ شدت پسندی کے عناصر آئے تھے. اقبال چونکہ تخلیق کار تھے, تخلیق کار مادے کی, زمین کی, لفظ کی نفی نہیں کرتا, اس کو ارتفاع کرتا ہے, اس کی سبلیمیشن کرتا ہے. تو اقبال کے ہاں بھی شعریات کی سطح پر بھی ہمیں ایک سبلیمیشن نظر آتی ہے, وہ ترک نظر نہیں آتا جو کسی شدت پسند کے ہاں ہو سکتا ہے.
اس وقت مسلمانوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا اس کی کئی جہات تھیں. اس کی پہلی جہت یہ تھی کہ سوائے ترکوں کے باقی تمام ممالک جو تھے وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے. تو انہوں نے مسلمانوں کا جب تصور قائم کیا تو سب سے پہلے جو انہیں اہم چیز لگی وہ مسلمانوں کا غلام ہونا تھا. اچھا, اب یہ غلامی جو تھی اس کے کئی اسباب تھے. مسلمانوں کا جو فکری انحطاط تھا, مسلمانوں کا جو تہذیبی زوال تھا, مسلمانوں کے سیاسی اداروں کا ناکام ہونا, اور خاص طور پر مسلمانوں نے پچھلی چند صدیوں میں جو علم تخلیق کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا, یہ ایک بہت بڑا سبب تھا. تو علامہ اقبال نے ملت اسلامیہ کے بارے میں جب سوچا تو پہلے ان کے مسائل کی نشاندہی کی, پھر ان مسائل کے اسباب کی نشاندہی کی, اور اس کے بعد ان کے حل بتائے. اور حال میں انہوں نے ایک پہلا تو یہی بتایا کہ مسلمانوں کو اپنی اس جو اصل اساس ہے جو جس کا اظہار قرون وسطی میں ہوتا رہا اس کو قائم رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو معاصر دنیا ہے اس کے ساتھ ایک فکری اور تہذیبی رشتہ قائم رکھنا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ اپنی آزادی کی جدوجہد کرنی چاہیے. چوتھی بات یہ کہ سب مسلمان والے کو متحد ہو جانا چاہیے.
علامہ اقبال کی شخصیت اتنی بڑی ہے, وہ ایک مفکر کی حیثیت میں اپنے خیالات کو اس قدر جامعیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور ان میں ایسی تاثیر ہے کہ اس تاثیر کے اثرات نہ صرف یہ کہ ممالک اسلامیہ نے قبول کیے ہیں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے دیگر ممالک بھی جو مسلمان نہیں ہیں انہوں نے بھی ان کے اثرات کو قبول کیا ہے. اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ علامہ اقبال کے افکار سے بہت تیزی سے اعتنا ہو رہا ہے. بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے افکار جو ہیں وہ پوری نوع انسانی کے لیے افادے کا اور استفادے کا باعث ہو سکتے ہیں. چنانچہ مثلاً ایک امریکی جج نے علامہ اقبال کے بارے میں ان کے افکار کو پڑھ کے یہ کہا کہ دو اقبال واز اے سر آف پاکستان, وی آف امریکہ آلسو کلیم ہم, کہ اگرچہ اقبال جو ہے وہ پاکستان کا فرزند ہے لیکن ہم امریکی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے افکار میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ اس کو قبول کیا جائے. اسی طرح میں آپ سے عرض کروں کہ بہت سے برطانویوں نے ان کے بارے میں خیالات کا اظہار کیا ہے. مثال کے طور پہ ہربرٹ ریڈ ایک بہت بڑا نقاد ہے. اس نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے جس زمانے میں رینالڈ نکلسن نے علامہ اقبال کی کتاب اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ کیا اور اس انگریزی ترجمے کو وہاں انگریزی جاننے والے لوگوں نے پڑھا, ہربرٹ ریڈ نے بھی پڑھا.
اقبال یاس, حزن اور خوف کا دشمن ہے. یہ تینوں چیزیں آج کل ہوا اور پانی سے بھی زیادہ عام ہیں اور مشرق و مغرب کی تہذیب کا حصہ بن چکی ہیں. یاس انسانی روح کا ایک مرض ہے. یہ مرض ہر ایک روح کو کبھی کبھی لاحق ہوا کرتا ہے, مگر وہ روحیں جو تباً تندرست ہوں اس کے اثر میں دیر تک نہیں رہتی. یاس کی طرح حزن اور خوف بھی افراد اور اقوام کے لیے بہت بڑی بیماریاں ہیں. یہ قوت عمل کو تباہ کر دیتی ہیں اور روح کو کمزور کر دیتی ہیں. اقبال نے ان میں سے ہر ایک کو ام الخبائث قرار دیا ہے. اقبال نے ان میں سے ہر ایک کو ام الخبائث کہا ہے اور ان کا علاج بھی بتایا ہے. بلا شبہ ان سب کا واحد علاج توحید پر ایمان ہے. اقبال مادیت کا دشمن ہے. زندگی کی معلومات کو سطحی نظر سے دیکھنا, سائنس کے واقعات کے علاوہ اور سب حقائق کو نظر انداز کر دینا اور جسمانی آرام و آسائش پر کانے ہو جانا مادہ پرستی ہے. اقبال سے کسی نے پوچھا ابلیس کیا چیز ہے, تو اقبال نے جواب دیا کہ ابلیس مادیت ہے اور انسان کے ساتھ اس کی ازلی جنگ ہے. مادیت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی روح کے اعلی مقاصد کو نظر انداز کر دے. اور انسانی روح یہ چاہتی ہے کہ مادیت کو تسخیر کر کے اس سے بلند ہو جائے۔
اقبال کی ترانہ ہندی سے ترانہ ملی سمت جست حقیقت کائنات کی روحانی بنیادوں پر تعبیر کرنے کی طرف فیصلہ کن پیش قدمی تھی۔ اگر اقبال محض ایک فلسفی ہوتے تو کائنات کی روحانی احساس کو ثابت کرنے کی کوشش میں ایک نیا مثالیت پسندانہ فلسفہ وجود میں لانے میں تو کامیاب ہو جاتے، مگر مسلمانان عالم اور انسانوں کو درپیش مسائل و مصائب کے سلسلے میں خاموش ہوتے۔ اگر کافی ایک دو جملے اہم ہیں کہ اقبال کے یہاں روحانیت کا تصور مادیت کی نفی یا اس کی تضحیک سے مشروط نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اقبال کا تصور ملت دوسری اقوام کی تضحیک اور فرقہ وارانہ انداز میں ان کی نفی سے عبارت نہیں۔ اقبال نے جہاں بھی ملت اسلامیہ کا قصیدہ لکھا ہے عظمت کا، وہاں واضح یا مضمر کسی بھی سطح پر دوسری اقوام کی تضحیک نہیں کی، صرف فرق بیان کیا ہے، کیٹیگریز کو واضح کیا ہے کہ ان کی کریکٹرسٹکس اور کیا کیا خصوصیات ہیں۔ اگر ہم اس ساری بات کو دیکھیں تو ہم ایک اصطلاح ہے جو جدید تنقید میں استعمال ہوتی ہے، اقبال کے ہاں جو ملت اسلامی کا تصور ہے، ژاک ڈریڈا کے ہاں ایک اصطلاح ہے آرکی رائٹنگ۔ وہ اپنا اس کا ایک نظریہ ہے متن کو انٹرپریٹ کرنے کا، ڈیکنسٹرکٹ کرنے کا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو رائٹنگز ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک، مثلا میں بول رہا ہوں یا لکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک بنیادی رائٹنگ جس آرکی ٹائپ ہوتا ہے، ایک آرکی رائٹنگ ہوتی ہے جو ایک اتھارٹی فگر یا ایک تنظیمی مرکزی تنظیمی اصول ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اقبال کی شاعری کو دیکھیں تو جو ملت اسلامیہ ہے، اقبال کے ہاں بالکل اسی طرح ایک ملت اسلامیہ کا ایک تصور جو ہے یہ ان کا ایک آرکی رائٹنگ ہے، ایک بنیادی تنظیمی اصول ہے، وہ کہیں بھی اس سے انحراف نہیں کرتے، اس کو قائم رکھتے ہیں۔ چلیں میں آخر میں صرف دو تین جملے جو میں ضروری ہوں۔ اچھا، اقبال اب چونکہ شاعر تھے، اب ظاہر انہوں نے اس کو اپنا تنظیمی اصول بھی شاعری کا بنایا، تو اب شاعری میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے، بڑے شاعر کی ہمیشہ علامتیں ہوتی ہیں، کوئی بڑا شاعر بغیر علامتوں کے بڑا شاعر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علامت ہوتی ہے جس میں معنی کی بہت گنجائش ہوتی ہے، ہر زمانے میں نئے پرسپیکٹو میں اس علامت کے اندر ایک نیا معنی آتا ہے۔ اب سوال یہ کہ اقبال جب علامت سازی کرتے ہیں تو کیا ہے؟ میں نے جب دیکھا مجھے نظر آتا ہے کہ اقبال کے ہاں جو علامت سازی ہے یہ دو چیزوں کو بنیادی اصول بناتی ہے، ایک قربت اور ایک مماثلت کو۔ اس اصول کے بغیر عظیم شاعری کا تصور وجود ناممکن ہے۔ بڑی شاعری میں جس واقعے، مظہر، صورتحال، تجربے وغیرہ کو علامت بنایا جاتا ہے، وہ دیگر مظاہر و تجربات سے قربت و مماثلت کے علامتی رشتے قائم کرتے ہیں۔ اقبال کے شعری مندرجات نے آخری بس ملت سے، قربت اور آدم سے مماثلت کے علامتی رشتے قائم کیے ہیں، لہذا ان کے یہاں مسلمانان عالم کی نسبت سے کوئی ایسا واقعہ یا موضوع نہیں جس کا قربت کا رشتہ ملت اسلامیہ سے اور مماثلت کا رشتہ ملت آدم سے نہ ہو۔
دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کی شاعری کے کئی سرچشمے ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا جو سرچشمہ ہے وہ قرآن تھا۔ یعنی قرآن نے جو کائنات کا تصور، انسان کا تصور، انسان اور خدا کا رشتہ، انسان اور کائنات کا رشتے کے جو تصورات دیے ہیں، وہ اقبال کی شاعری کی سب سے بڑی بنیاد یا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اقبال نے صرف جو قرآنی تصورات ان کو منظوم کیا ہو، میرے خیال ہے یہ اقبال کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی کہ ہم انہیں کہیں کہ صرف وہ قرآن کے صرف منظوم کرتے تھے۔ انہوں نے قرآن سے اپنی شاعری کے لیے انسپیریشن دی تھی، یعنی قرآن کے جو بنیادی تصورات تھے اور سب چیزوں کے بارے میں، انسان کے بارے میں، کائنات، خدا کے بارے میں، ان کو حاصل کیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس زمانے کے معاصر علوم تھے اور معاصر جو عالمی کلاسک تھے، اقبال نے تمام ادبیات عالم کے جو کلاسک شاہکار تھے ان کو پڑھا ہوا تھا اور ان سے اثرات بھی قبول کیے، لیکن جو مرکزیت دی وہ قرآن کو دی، اور قرآن کے جو تصورات تھے انسان سے متعلق، مثلا آپ دیکھیں اقبال کے ہاں قرآن کے حوالے سے اور بھی بہت سی چیزیں ملتی ہیں، لیکن ایک چیز بڑی ملتی ہے کہ قرآن نے جو آدم کا تصور دیا ہے، میلاد آدم جو ہے یہ اقبال کے یہاں قصص سے آتا ہے، اور اس میلاد آدم سے اقبال جو ہے انسان کا ایک بلند تر اور ایک مثالی تصور قائم کرتے ہیں۔
چنانچہ ہربرٹ ریڈ نے اس پر ایک ریویو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ جس زمانے میں ہمارے یہاں انگلستان میں لوگ کتوں اور بلیوں پر نظمیں لکھ رہے ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ پنجاب میں، پاکستان کا جو ایک اب صوبہ ہے، اس کے شہر لاہور میں ایک ایسا شاعر پیدا ہوا ہے جو ہمیں خدا پرستی اور خدا رسی کا سبق دیتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ یزدان بھی کمان داور ای ہمت مردوں نے۔ جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ علامہ کی فکر سے میں نے کیا اثرات قبول کیے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال میرے محسن ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے اندر جو رجائیت ہے اور الحمدللہ حق گوئی کی کا ایک جذبہ اور ایک داعیہ موجود ہے، یہ سب کچھ اقبال کے فیضان کا اثر ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ چپ رہ نہ سکا حضرت یزدہ میں بھی اقبال، کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند، یعنی میں اس قدر گویا اپنی بات جو محسوس کرتا ہوں وہ میں کھل کے کہہ دیتا ہوں، بے باکی کے ساتھ اس کا اظہار کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ یہ بے باکی مجھ میں بھی ہے، اور بلکہ میرا ایک شعر ہے کہ ہمچو تحسین فراقی بے زمان حاضر رند حق بینو حق اندیشو حق اظہار کچھ اور۔
اقبال مادہ پرستی کا دشمن ہے اور اسی لیے تہذیب مغرب کا بھی، کیونکہ تہذیب مغرب محض مادہ پرستی کا دوسرا نام ہے۔ اقبال نے مغرب میں جا کر اس تہذیب کا اپنی آنکھوں سے بغور معائنہ کیا، اور اس خود غرضی، تنگ نظری، سنگ دلی اور لاہ و لاب کو دیکھ کر جو سرمایہ داری کے اصول اور اس تمدن کی بنیادی پتھر ہیں، یہ رائے قائم کی، تدبر کی فسوں کاری سے محکم ہو نہیں سکتا، جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اقبال کا اعتقاد ہے کہ ایسی تہذیب جس کی بنیاد اسلام کے اصولوں کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ تہذیب مغرب کی بنیاد کیونکہ صرف عقل اور عقل کی خامکاریوں پر ہے، اور اس کی عظمت کی عمارت نوع انسان کے گوشت اور خون سے بنی ہوئی ہے، اس لیے اقبال کے نزدیک اسے بقا نہیں ہو سکتی، اور وہ اس کے خاتمے کے منتظر ہے۔ ایک اور چیز جو دور حاضر سے مخصوص ہے، افراد کے ایک سلسلے میں منسلک ہو جانے کا نام ملت ہے۔ انسان طبعاً مدنی یا مجلسی واقع ہوا ہے، مگر اس مجلسیت سے ملت پیدا نہیں ہوئی۔ ملت کا پیدا ہونا کسی عظیم و شان شخصیت کے اثر کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، جو ذروں کو اٹھا کر آفتاب کر دے اور خاک کو اکسیر بنا دے۔
کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی نا بندی، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، رومی ہے نا شامی ہے کاشی نہ سمرکندی، سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی،
آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی۔
ہاں خودی کی جلوتوں میں کبریائی، خودی کی خلوتوں میں مصطفیٰ، زمینوں آسمانوں عرش و کرسی، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی، خودی کا سر نہاں،
خودی کا سر